بسم الله الرحمن الرحيم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبروا إن العاقبة للمتقين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے ربا، إني أعوذ بك، بے شک میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، أن أسألك ما ليس لي به علم، کہ میں ایسی بات اب نہیں پوچھوں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا، تو میں تباہ ہو جاؤں گا. اس آیت پر بات چل رہی تھی گزشتہ کل کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر عتاب کیسا ہے اور ان کے الفاظ کیسے ہیں. معافی مانگنے کا انداز دیکھو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ باتیں، اس کو اجتہادی غلطیاں کہا جاتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ڈرتے اتنے ہیں کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس پر میں بات سنا رہا تھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آدھا رہ گیا اس بات کے اوپر کہ نبی کی قرابت کے ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے. نبی کی قرابت کے ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے. اگر نبی کے ساتھ رشتہ داری ہے تو یہ رشتہ داری دنیا تک باقی رہے گی. اگر ایمان نہیں ہے تو ایسی صورت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے جانے کے بعد قیامت کے دن ان رشتہ داروں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی پر وہ بات جو حضرت ابو طالب کی، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام روتے رہے کہ کاش کہ یہ کلمہ پڑھ لے، اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لے ابو طالب، اور انتقال پر بھی بہت روتے رہے کہ زندگی بھر خدمت کرتے رہے، کھلاتے رہے، سفر میں ساتھ لے گئے ہر وقت، یہاں تک کہ مدینہ منورہ جانے سے پہلے ہجرت کا جو واقعہ ہوا تھا، اس میں مدینہ منورہ سے جتنے صحابہ آئے تھے ان لوگوں کے پاس بھی جب مینا میں بات کرانی تھی تو ابو طالب ساتھ میں تھے کہ کہیں یہ لوگ بناوتی ہو اور میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دیں. ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اگرچہ ایمان نہیں تھا لیکن تکلیف کبھی بھی ہونے نہیں دی. کعبہ کے پاس ابو طالب کا چھوٹا سا بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، بچھایا جاتا تھا جس میں ابو طالب بیٹھتے تھے، چونکہ یہ مکہ کے سردار تھے، ان کے بیٹوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی اس گدی پر، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو ابو طالب کہتے تھے بیٹھنے دو، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا، محمد کو بیٹھنے دو، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا، میرے اس بیٹے کی کچھ شان ہی عجیب ہے. اتنی محبت، اتنا پیار. اور نبی علیہ السلام گھر میں موجود نہیں ہوتے تھے تو فرماتے تھے کھانے کا انتظار کرو جب تک بیٹا محمد نہ آ جائیں، دسترخوان پر بیٹا محمد نہ ہوتا وہاں تک کھانا نہیں کھاتے. فرمایا کرتے تھے جس دسترخوان پر بیٹا محمد نہیں ہوتا کھانے میں برکت نہیں ہوتی ہے, جس دسترخوان پر بیٹا محمد ہوتا ہے تو کھانا ہی بڑھ جاتا ہے. بہت محبت ہوا کرتی تھی, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے ابو طالب کے انتقال پر کہ کاش کہ یہ کلمہ پڑھ لیتے. تو اللہ نے فوراً آیت کریمہ اتار دی, انک لا تہدی من احببتا, انک لا تہدی من احببتا, اے میرے نبی جس سے آپ محبت کرے اس کو بھی تم ہدایت نہیں دے سکتے ہیں, ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آیت اتار دی. تو قرابت کے ساتھ ساتھ ایمان ضروری تھا, اگر ایمان نہیں تو فرمایا کرتے تھے ان خود ہی انفسکم من النار, تم اپنے آپ کو بچا لو جہنم سے, میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اپنے چچا سے کہا, اپنی پھپھی سے کہا, اپنے رشتہ داروں سے کہا کرتے تھے ان خود ہی انفسکم من النار. جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کرنے کے لیے چلے ہیں, حضرت حسن حسین حضرت علی سب کن کو, فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو ابھی تو اندر میں باڈی رکھنے کی باقی تھی کہ ابو ذر غفاری قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں تمہیں پتا ہے کہ تمہارے اندر کون آ رہی ہے, نبی کی لادلی پیاری بیٹی آ رہی ہے فاطمۃ الزہرا, اور حضرت علی کی پیاری بیوی ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسن اور حسین کی ماں ہے, حضرت حسن اور حسین کی ماں ہے, اور جنت کی عورتوں کی کوئین ہے, آج تمہارے اندر آ رہی ہے اس کے ساتھ اچھے اچھائی کا معاملہ کرنا. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے قبر سے آواز سنی, اللہ اکبر, اس قبر نے مجھ سے گویائی کی, قبر نے کہا میرے اندر کسی کا حسب نسب کام نہیں آئے گا, میرے اندر کسی کا حسب نسب کام نہیں آئے گا, چاہے نبی کی بیٹی ہو, حضرت علی کی بیوی ہو, حسن حسین کی ماں ہو, کوئی بھی ہو, میرے اندر تو ایمان اور اعمال صالحہ کام آئیں گے. اگر ایمان نہیں اعمال صالحہ نہیں تو مٹی کے اندر جانے کے بعد کوئی ہمارا کام آنے والا نہیں ہے, اگر ہے تو ایمان اور اعمال صالحہ ہے. اس آیت سے اندازہ کرو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ڈر ہوتا تھا. انی اعوذ بک ان اسلک, اب تو سوال نہیں کروں گا اللہ ایسی چیز کا جس کا میرے پاس علم نہیں, میں نے کہہ دیا اب نہیں کروں گا, میں معافی مانگتا ہوں. چھوٹی چھوٹی بات, اس کو اجتہاد مسٹیک غلطی کہہ دی جاتی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے کہ حضرت ابراہیم رو رہے تھے, رو رہے تھے. ابراہیم بھی تو ابراہیم تھے, اللہ اکبر, جنگل میں بکریاں چرانے والے ابراہیم ہے, اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, حکیم الامت نے اس بات کو نقل فرمایا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل آئے, یا ایک فرشتہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اللہ سے اجازت لے کر کہ تم نے ابراہیم کو خلت کا لقب دیا ہے, خلیل ہونے کا لقب دیا ہے, میں ذرا ان کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ آپ کے دوست کیسے ہیں. فرمایا جاؤ دیکھ لو, امتحان لے لو, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ, ورنہ پتا بھی گرتا نہیں اللہ کی اجازت کے بغیر, تو فرشتہ کیسے آئے گا. فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں, بتایا نہیں کہ میں فرشتہ ہوں. اس فرشتے نے وہاں زور سے کہا اللہ, تو ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابھی آپ نے جو اللہ کہا تھا وہ دوبارہ کہہ دو مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، تو فرشتہ امتحان لے رہا ہے، اگر میں دوبارہ کہوں تو آپ مجھے انعام کیا دیں گے؟ فرمایا یہ میرے بکریوں کا ریبر ہے، اس میں سے آدھا آپ کو دے دوں گا، صرف ایک بار اللہ کہہ دو، ایک بار اللہ کہہ دو۔ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں ہوتے انہوں نے پھر اللہ کہا، ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، جب ہوش میں آئے تو پھر کہا ایک بار اور اللہ کہہ دو۔ کہا کیا انعام دو گے؟ کہا یہ میری بقیہ بکریاں ہیں وہ ساری تمہیں دے دوں گا، لیکن ایک بار اپنی زبان سے اللہ کہہ دو۔ دل میں کیا محبت ہوگی؟ جب کہا تو ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو تیسری بار کہا ایک بار اور ایک مرتبہ اللہ کہہ دو، ایک بار اللہ کہہ دو۔ کا انعام کیا دو گے؟ سب تو ختم ہو گیا آپ کے پاس، ساری بکریاں تو میرے قبضے میں آ گئی۔ کہا بکریاں تمہاری ہیں، میں تمہاری بکریوں کے چرانے والا ریور بن جاؤں گا، شیپرڈ بن جاؤں گا، لیکن زبان سے ایک بار اللہ کہہ دو۔ جب اللہ کہا بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو کہا یہ بکریاں بھی تمہاری، اور میں تو اوپر سے ایک فرشتہ آیا ہوں، میں نے سنا اللہ نے آپ کو خلت کا، خلیل کا، دوستی کا لقب دیا ہے، تو میں بھی تو دیکھ لوں آپ اللہ کے کیسے دوست ہیں۔ آپ کا امتحان ہو گیا، میں کوئی انسان نہیں، مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ کتنی محبت تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے ساتھ کہ نام سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل تشریف لے آئے اور فرمایا حل رائتا، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ خلیل لا یخاف خلیل، خلیل اپنے دوست سے روتا نہیں، ڈرتا نہیں ہے، دوست اپنے دوست سے کبھی ڈرتا نہیں۔ آپ بیٹھے بیٹھے رو کیوں رہے ہو؟ بیٹھے بیٹھے رونا کیا ہے؟ فرمایا کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، جب مجھے میری غلطی یاد آتی ہے تو میں خلت بھی بھول جاتا ہوں کہ میری دوستی اللہ کے ساتھ ہے، مجھے اپنی غلطیوں پر اتنا رونا ہے، اور غلطی بھی کیا تھی؟ جس کو نقل فرمایا، احادیث صحیح حدیث میں نقل فرمایا، بخاری شریف کا واقعہ، شہر والوں نے کہا ہم لوگ میلے میں جا رہے ہیں، جلوس میں جا رہے ہیں، آپ کو بھی چلنا ہوگا۔ تو ایک آدمی کی طبیعت ہوتی ہے نہیں جانے کی، وہاں پر گانے وغیرہ ہوتے ہیں اور ناچ گانے وغیرہ ہے، تو طبیعت نہیں چاہتی تھی، ایک آدمی کا دل نہیں چاہتا کھانے کا، تو کہ میں نہیں کھانا ہے، ایک آدمی کا کہیں جانے کا دل نہیں ہوتا، مجھے نہیں جانا ہے، آرام کرنا ہے، دل نہیں چاہ رہا تھا اس مجمع میں جانے کا، اور اللہ کا نبی وہ کیسے ناچ گانا دیکھے گا، وہ کیسے ڈانس وغیرہ دیکھے گا؟ فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میرا دل نہیں چاہتا، میں بیمار ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو یہ اور دوسری دو ہے، فرمائے ان تین غلطیوں کے اوپر مجھے اتنا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ میری پکڑ نہ کر لے، حالانکہ کوئی گناہ نہیں ہے، آدمی کی چاہت پر ہے، آدمی کی طبیعت پر ہے۔ داؤد علیہ السلام 40 سال تک رونے لگے، حدیث میں ہے 40 سال تک رونے کے بعد کہا اما ترحمنی یا ربا، اے اللہ تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا، تو اللہ نے کیا جواب دیا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ بھائیو یہ تو سننے کی بات ہے، ایک کان سے دوسرے کان سے ہم نکال دیتے، انبیاء علیہ السلام کو کتنا ڈر ہوتا تھا۔ فرمایا تمہیں رونا تو یاد ہے، غلطی یاد نہیں ہے، رونا یاد ہے، غلطی یاد نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام رویا کرتے تھے، میں اس پر آپ کو واقعہ سنا رہا تھا حضرت عمر کا، حدائق ذات بہجہ کا، یاد ہے کہ بھول گئے؟ 1000 جلدوں میں تفسیر لکھی گئی حدائق ذات بہجہ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی فضائل مسائل پر 25 جلدیں ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل پر 5 جلدیں ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنا علم اللہ نے اس کو دیا ہو، اتنی بڑی تفسیر. مولانا افتخار الحسن کاندھیلوی فرماتے ہیں کہ اس کے سورہ فاتحہ کے شروع میں اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک دیہاتی آدمی بہت دور سے آیا, سفر کر کے ایک مہینے کا, دھوپ کی وجہ سے کالا ہو گیا تھا, پسینے میں شرابور تھا, اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا تو حضرت عمر نے دیکھا اس بوڑھے آدمی کو, پوچھا کیسے آنے ہوا؟ فرمایا میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں, ایک مہینے سفر سے, ایک مہینے کے سفر سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, روایت میں حتی ابتلت لحیتہ, اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی. یہ آدمی اتنے دور سے کیا پوچھنے کے لیے آئے؟ التحیات للہ کے بارے میں التحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں. ہاں بھائی, اس زمانے میں لوگ ایک ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے کئی کئی دنوں کا سفر کرتے تھے. ہمیں تو تیار روٹی ملتی پھر بھی اپریشیشن نہیں ہوتا ہے نا. تیار ہے سارے مسائل, سارے فضائل, ساری باتیں تیار ملتی ہے, ایک مہینے کا سفر. غالب قطان رحمت اللہ علیہ, محدث کبیر گزرے ہیں, ذہن میں آ رہا ہے غالب قطان کا واقعہ, ذہن میں آ رہا ہے, مولانا تقی صاحب نے اپنے تراشے میں اس کو نقل فرمایا ہے, غالب قطان کا واقعہ. غالب قطان, قطان کے معنی روئی بیچنے والا, یہ روئی کی بزنس کرتے تھے بہت زیادہ, کاٹن وول جس کو کہتے ہیں, روئی اس کی بزنس کرتے تھے, اور سفر کر کے آئے ایک مہینے کے لیے بزنس کے لیے. دین میں بزنس کرتے تھے. شام 4 بجے کے بعد حضرت عامش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ان کے پاس بیٹھ کر حدیث سیکھتے تھے. صبح بزنس کرتے تھے, شام میں حدیث پڑھتے تھے. ایک سال تک حدیث کو سیکھا, اور تہجد کی نماز غالب قطان اپنے شیخ حضرت عامش کے ساتھ پڑھتے تھے اسی مسجد میں. تہجد گزار تھے, بزنس مین تھے لیکن تہجد گزار, ان کو دین کا شوق ہوتا تھا. آپ اندازہ کیجئے اس واقعے سے دین کا کتنا شوق ہوتا تھا. تھے بزنس مین لیکن کیسے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد ہو جائے. بھائیو, قرآن سیکھنے کی نیت کر لی, اگر سیکھتے چاہے ناظرہ ہو چاہے حفظہ ہو, ایک ایک آیت یاد کرتے کرتے یا ناظرہ سیکھتے موت آ جائے تو قیامت کے دن یہ حافظ قرآن اٹھایا جائے گا, حافظ قرآن اٹھایا جائے گا, اور اس کا شمار طلبہ میں شامل ہوگا, حفاظ میں شامل ہوگا, علماء میں شامل ہوگا. اس لیے کہ اس نے نیت کی ہے میں مرتے دم تک دین کو سیکھوں گا, موت بھی آ جائے تو دین سیکھتے. کبھی نیت تو آدمی کرے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ جب دینے پر آتا ہے, قرآن کے ادب کرنے والوں کو کیا کیا دے دیتا ہے. پڑھنے والے کی تو دور کی بات ہے, سیکھنے کی نیت سے. ہمارے یہاں لکھنؤ ایک جگہ یو پی میں, وہاں ایک آدمی تھا ہندو, اس کا نام کشور, لیکن اس کا پریس تھا, بہت بڑا پریس تھا. وہ مدرسے کی کتابیں چھاپا کرتا تھا پریس کے اندر میں, کتابیں ہوتی ہے تو اس زمانے کے حساب سے پتھر ہوتے تھے, اس طرح کا کچھ ورق لے کر پتھر پر لگا دیتے جیسے یہ کتاب ہے, تو پھر اس کو پھر چھاپتا تھا. لیکن اس نے اپنے کام والوں کو کہہ دیا تھا اگر دنیاوی کوئی بک ہو تو ایسی صورت میں تمہیں اپنا معمولی کپڑے پہننے ہو پہن سکتے ہیں, وضو کرو نہ کرو آپ کی مرضی ہے, لیکن اگر اسلامک کوئی بک ہو اور خصوصاً قرآن کریم کو چھپوانا ہو، کوئی آوے قرآن چھاپنے کے لیے، تو ایسی صورت میں اس پتھر کا بھی احترام کرنا ہوگا، آپ کو اچھے کپڑے پہننے پڑیں گے، وضو کرنا پڑے گا، اور وضو کے بعد آپ کو چھاپنا پڑے گا۔ یہ اپنے کام والوں کو حکم کیا تھا اس نے، ہندو ہے کشور نام کا، لیکن اس نے کہا اللہ کی کتاب کو کوئی چھپوانے کے لیے آئے تو اس جو پتھر پر اس ورق کو رکھا جاتا چھاپنے کے، پھر مشین میں رکھتے تھے اس پتھر کو، پھر اس کو چھپواتے تھے۔ اور وضو کے ساتھ، اچھے کپڑوں کے ساتھ، پھر جب چھپ جاتا تھا قرآنی شکل میں، تو اس پتھر کو، پھر اس ورق کو نکال کر دوسرا کوئی آدمی آئے چھپوانے کے لیے، تو اس کو پانی سے دھو ڈالتے تھے، اس پانی کو گراتا نہیں تھا، ایک پاک برتن میں اس پانی کو گراتا تھا، پھر اس پانی کو جمع کر کے سمندر میں ڈال کر آتا تھا کہ بھائی یہ قرآن کا دھون ہے، قرآن کا دھون ہے۔ وضو کے ساتھ، اور صحیح اسلامک وضو کے ساتھ کرتا تھا، اس نے وضو بھی سیکھا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے جب اس کا انتقال ہوا کشور کا، اللہ اکبر، علی میاں فرماتے ہیں، مولانا علی میاں صاحب، جب اس کا انتقال ہوا، ہندو ہے اور ہندوؤں میں یہ بات ہے کہ ان کو جلایا جاتا ہے، جلاتے ہیں پوری باڈی کو، آگ میں ڈال دیتے ہیں، یہاں پر بھی ہے، بہت ساری جگہ ہوتا ہے اس قسم کی، وہ آگ کی الیکٹرک چیز ہوتی ہے اس میں ڈال دیتے ہیں، ہمارے یہاں تو باقاعدہ لکڑیاں جمع کر کے پھر اندر میں ڈال دیتے ہیں، پھر لکڑے لے کر چاروں طرف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر یہ جلتے جلتے وہ ہڈیاں کبھی ٹیڑھی ہوتی ہے کبھی سیدھی ہوتی ہے، اگر یہ کھڑا ہو جائے تو پھر لکڑیوں سے مارتے ہیں کہ آگ میں گرے اور برابر جلے، پھر اس کی راکھ کو اٹھاتے ہیں پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کو برکت سمجھتے کہ اس کو آئندہ کوئی اٹھانے والا نہیں، ختم ہو گیا۔ یہی واقعہ بخاری شریف میں بھی ہے، بہت سارے چینل کھول رہے ہیں ابھی، بخاری شریف میں بھی ہے، ایک آدمی نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا دیکھو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے گا اور سوال کرے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا بڑا ڈر ہے مجھے، آپ ایسا کیجئے میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور راکھ کو لینا اور پہاڑ پر اور پانی کے اندر ڈال دینا، یہی بات ہوگی، پانی میں پہاڑ میں کہیں اڑا دینا۔ لیکن جب اس طرح بیٹوں نے کر دیا، بخاری شریف کا واقعہ ہے، جب اس کا انتقال ہو گیا، جلا دیا گیا، اس کی راکھ کو اڑا دی ہے، یہ مسلمان تھا، اس نے اس طریقے کی نصیحت کی، وصیت کی تھی، اللہ نے حکم دیا مٹی کو، راکھ کو جمع ہو جاؤ، ساری راکھ جمع ہو گئی، اب یہ زندہ ہو گیا، بخاری شریف میں اس کو نقل فرمایا ہے، زندہ ہو گیا۔ اور زندہ ہونے کے بعد اس سے پوچھا ایسی وصیت کیوں تو نے کی، تجھے پتا نہیں یہ کفر ہے، ایسا کام کرنا یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ تیرے در کی وجہ سے کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں تھا کہ تیرے سامنے میں کیا جواب دوں گا، تیرے در سے کہا جاؤ میرے در سے کیا ہے تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا در۔ وہ کشور کا جب انتقال ہوا، انتقال ہوا، اللہ اکبر، وہ لوگ جلانے کے لیے آگ کے پاس پہنچے، یہ لوگ جلا رہے ہیں اپنی اس کی باڈی کو، آگ میں رکھ رہے ہیں، لیکن آگ بجھ جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، چار پانچ چھ گھنٹے تک ہر قسم کی پیرافین وغیرہ ڈال کر لکڑیوں کو جلایا، جیسے ہی لکڑی برابر جلتی ہے، جیسے ہی باڈی قریب کرتے ہیں آگ بجھ جاتی ہے۔ سارے پنڈتوں نے مشورہ کیا، زندگی میں کبھی ایسا ہوا نہیں، کبھی ایسا ہوا نہیں، یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ لگتا ہے بہت پوتر، وہ لوگ کہتے ہیں پوتر، بہت نیک آدمی لگتا ہے یہ، اس کو جلائے نہیں، اس کی باڈی کو سمندر میں بہا دیا جائے۔ اس کے بیٹے نے کہا میرے باپ کو میں نے خواب میں دیکھا، ہندو بیٹا، کہ میں نے ابو سے پوچھا کیا ہوا، کہا قرآن کے احترام پر اللہ نے مجھے کلمہ دیا اور اس پر مجھے جنت بھی دے دی ہے۔ احترام پر یہ ہے، اگر کوئی قرآن کا ادب کے ساتھ یاد کرے گا، طالب علم کی نیت سے یاد کرے گا، اور اسی پر موت اس کی آئے گی، تو اللہ اس کو کیا دے گا؟ اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اللہ کی کتاب کا کہ اللہ کتنے رحیم کریم ہے، غالب قطان ہے، دیکھو تو صحیح، بزنس مین ہے، تہجد کی نماز اسی مسجد میں پڑھتے ہیں، ایک سال مکمل ہو گیا، اب صبح ان کا سفر تھا، اپنے گھر جانا تھا، ایک سال بزنس کرنے کے بعد واپس ایک مہینے کا سفر کر کے اپنے مکان پر جانا تھا، اس رات تہجد میں حضرت عامش رحمت اللہ علیہ محدث کبیر ہے تہجد پر رہے ہیں اور تہجد میں سورہ آل عمران پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ لفظ پڑھا وان اشہد یا ربی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا تھا، اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ کہا اے اللہ ساری چیزیں تیری گواہ ہے، وان اشہد یا ربی میں بھی گواہ ہوں یا اللہ کہ تو اکیلا ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں میں کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ یہ غالب قطان کی نے جب سنا کہ میرے استاد نے کوئی قرآن کی آیت کے ساتھ کچھ پڑھا انہوں نے، لیکن ان کو پتا نہیں تھی وہ حدیث، فجر کی نماز کے بعد اپنے استاد کے پاس گئے ملاقات کے لیے کہ حضرت میرا سفر ہے آج، واپس اپنے گھر جا رہا ہوں ایک سال کے بعد، لیکن آپ نے آج تہجد میں کوئی آیت پڑھ کے کوئی الفاظ آگے پڑھے تھے، تو اور میری عادت ہے میں بھی اس آیت کو پڑھ کر ہمیشہ یہ پڑھتا ہوں دل میں، وہ انا اشہد یا ربی وان اشہد یا ربی، یہ کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، بعض صورتیں ہیں اس کے اخیر میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھے ہیں، گواہی دی ہے۔ تو غالب قطان نے سوال کر دیا اپنے استاد سے، حضرت کچھ نئی بات سنی میں نے آپ سے، مجھے تو بیان کر دیجئے۔ استاد بھی استاد تھے حضرت عامس، فرمایا اللہ واللہ لا احدثنک السنا، میں تیرے سامنے وہ حدیث ایک سال تک بیان نہیں کروں گا، اللہ کی قسم۔ کیا کہا؟ اللہ کی قسم میں تیرے سامنے جو حدیث میں جانتا ہوں ایک سال تک بیان نہیں کروں گا۔ غالب قطان نے نیت کر لی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، دوسرا ایک سال یہیں رہوں گا اور ایک سال حدیث پڑھوں گا، اور وہیں پر کھڑے کھڑے ڈیٹ نوٹ کر لی کون سی آج تاریخ ہے، کون سا دن ہے، تاکہ آئندہ سال اس تاریخ پر سال پورا ہو جائے تو پھر میں دوبارہ سوال کروں گا کہ آپ نے قسم کھا کر کہا ہے وہ حدیث مجھے سنا دیجئے، اس حدیث کو سننے کے لیے دوسرا ایک سال آپ وہیں پر رہے اور پھر سبق پڑھتے رہے ایک حدیث کو۔ جب سال پورا ہو گیا دوسرا سال تو حضرت کے پاس گئے، حضرت عامش کے پاس، کہا حضرت آپ نے قسم کھا کر کہا تھا ایک سال تک وہ حدیث میرے سامنے نہیں سنائیں گے، اب ایک سال دوسرا پورا ہو گیا ہے، آپ میرے سامنے وہ حدیث سنا دیجئے۔ تو ابو وائل سے، ابو سعید خدری سے پوری سند کے ساتھ حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ اب دوسرے ایک سال کے بعد وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے تمہارے اندر دین کا کتنا شوق اور جذبہ ہے، مفت کے لڈو نہیں ہوتے ہیں بھائی، بعض مرتبہ شوق دیکھا جاتا ہے پھر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا چلو میں حدیث بیان کر دیتا ہوں، انہوں نے ابو وائل نے، پھر ابو سعید خدری، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہوئے کہا یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ کہیں گے لاؤ اس کے میرے پاس، اور اللہ کہیں گے تو نے دنیا میں مجھ سے وعدہ کیا تھا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، کوئی نہیں اللہ کے سوا، ساری مخلوق اس پر گواہ ہے، اللہ میں بھی گواہ ہوں کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں، تو نے دنیا میں مجھ سے عہد کیا تھا، میں اللہ وعدے کو پورا کرنے والا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے، فرشتے سے کہیں گے اس کی انگلی پکڑو اور اس کو سیدھے جنت میں لے جاؤ۔ یہ سیکھنے کے لیے آئے ہوئے، کیا سیکھنے کے لیے آئے ہوئے؟ التحیات للہ والصلوات، کیوں؟ یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا نماز میں، 24 صحابہ سے یہ روایت ہے، الگ الگ الفاظ سے 24 صحابہ سے یہ روایت ہے کہ کون سا التحیات ہے، التحیات کے الفاظ بھی الگ الگ ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو التحیات لیا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو یہ اتنے کیا کوفہ میں، کوفہ میں التحیات صحابہ نہیں تھے؟ کیا وہ التحیات نہیں جانتے تھے؟
ان کو اتحیات کا پتا تھا، لیکن وہ اس لیے آئے تھے سفر کر کے کہ مدینہ کے صحابہ کون سا اتحیات پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی سے زیادہ قریب تھے، تو میں جا کر ان سے پوچھوں کہ وہ کون سا اتحیات پڑھتے 24 میں سے، تاکہ میں بھی وہ اتحیات پڑھوں. اتحیات تو یاد تھا لیکن کون سا پڑھتے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے ایک مہینے کا سفر کر کے کوفہ سے مدینہ منورہ تک آئے ہوئے تھے. لیکن اللہ کے اس بندے کو دیکھو، حضرت عمر کو، اس آدمی کو دیکھ کر رونا ہی رونا ہے. کون عمر ہے جن کے بارے میں آتا ہے، ایک بڑھیا لکڑی لے کر چل رہی تھی، بڑھی عورت، اور حضرت عمر صحابہ کے ساتھ چل رہے ہیں، امیر المومنین ہے مدینہ منورہ کے. اور کہا اس بڑھیا نے، قف یا عمر، ٹھہر یا بادشاہ ہے، پھر بادشاہ کو راستے میں روکے گا؟ ایک بڑھی عورت ہے، ہاتھ میں لکڑی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے، قف یا عمر، ٹھہر یا اوپر، مجھے تم سے بات کرنی ہے. حضرت عمر جھک گئے، سر نیچے کر لیا اس بڑی عورت کے سامنے، اور اس نے کہا، عمر تجھے پتا ہے مکہ میں تجھے کوئی عمر نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، اور اس نے کہا تھا جو میرا نام نامی رکھے گا اس کو میں سزا دوں گا، تو تیرے باپ نے تیرا نام عمر سے عمیر کر دیا تھا. کیا تھا؟ مکہ میں تجھے عمیر کہا جاتا تھا، تصغیر کے ساتھ، چھوٹا بچہ، عمر نہیں، اس لیے کہ ابو جہل کا نام نامی جیسا تھا. بعد میں تجھے عمر کہا جانے لگا جب تم ایمان لے آئے. عمر بن الخطاب، تمہیں پتا ہے تمہیں تو بکریاں چراتے بھی نہیں آتا تھا، تمہارے ابو بہن کہہ رہی ہے کہ تجھے تو فلی توڑتے بھی نہیں آتا تھا، تم جنگل میں بکریاں چرانے جاتے تھے، بکریاں خالی پیٹ واپس آتی تھی، ابو تمہیں مارتے تھے، عمر تمہیں کچھ نہیں آتا تھا. بوڑھی یہی کہہ رہی ہے کہ ایک زمانہ تھا تمہیں تو بکریاں چراتے بھی نہیں آتا تھا، تم جنگل میں جاتے تھے، بکریاں شام میں لے کر آتے، تمہارے ابا خطاب تمہیں مارتے تھے کہ تمہیں بکریاں چراتے بھی نہیں آتا ہے، تو کیا کرے گا دنیا میں؟ باپ یوں کہتا تھا، تجھے لوگ عمر کہتے تھے، آج تمہیں لوگ امیر المومنین عمر بن الخطاب کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہی ہے؟ بڑھیا. اور حضرت عمر آگے سے چپ، اور آنکھوں سے آنسو ہی رو رہے. بات کے درمیان میں صحابہ نے اس بڑھی عورت سے کہا، آپ جاؤ، کیونکہ امیر المومنین ہے نا، آپ جاؤ. وہ نہیں سمجھے کون ہے. حضرت عمر روتے جا رہے اور اشارہ کر رہے صحابہ سے، چھوڑو ان کو رہنے دو، کہنے دو جو کہہ رہی، کہنے دو. اور سن رہے امیر المومنین بادشاہ سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اتق اللہ فی الرعیۃ، عمر آج تو نے امیر المومنین، ایک زمانہ تجھے عمیر کہا پھر عمر کہا، اب یہ زمانہ ہے تمہیں امیر المومنین کہا جاتا ہے، بادشاہ ہے تم مدینہ کے، اتق اللہ فی الرعیۃ، اس مخلوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تم نے انصاف نہیں کیا تو اللہ کے سامنے تمہاری پکڑ ہوگی. بڑی عورت کہہ رہی ہے امیر المومنین سے، قف، ڈرنا، تم بادشاہ تو بن گئے ہو لیکن کسی کو کوئی تکلیف ہو تو تمہیں اللہ کے سوال ہوگا. وہی جنگل میں بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا، تو عمر بڑی گرمی میں جنگل میں چل رہا ہے. صحابہ نے پوچھا، امیر المومنین آپ تو بادشاہ ہیں جنگل میں اتنی گرمی میں؟ فرمایا، ہاں بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے تلاش کرنے کے لیے. فرمایا، حضرت آپ ہمیں بتلا دیتے، آپ کا اونٹ ہم تلاش کر لیتے. فرمایا، قیامت کے دن بیت المال کا سوال عمر سے ہوگا، تمہیں نہیں ہوگا، تو مجھے تلاش کرنا پڑے گا. ڈر تھا اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، اس لیے ایک نوجوان صحابی آخری وقت میں آئے حضرت عمر کے سامنے. فرمایا، آپ تو امیر المومنین، آپ تو صحابی ہیں، آپ کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عشر مبشرہ میں حضرت عمر بھی ہے، آپ کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، آخری وقت انتقال ہو رہا ہے. عمر رو رہا، داری پکڑ کر رو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں سوام بے سوا. فرمایا، برابری سرابری ہو جائے تو اچھا ہے، میری نیکیاں بھی زیادہ نہ ہو، میرے گناہ بھی زیادہ نہ ہو، اس لیے کہ برابری سرابری ہو جائے، میرے گناہ اور نیکی برابر ہو جائے، اور اللہ مجھے کہہ دے عمر معاف ہے جاؤ، تو میرا کام بن جائے گا، ورنہ میرا کیا ہوگا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو. ہمیں تو سرٹیفکیٹ نہیں ملی ہے بھائی جنت کی, ان کو تو مل گئی رضی اللہ عنہم ورضوان, ان کو تو مل گئی عشر مبشرہ جنت میں جائیں گے, لیکن ڈر کتنا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا. جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ سے اتنا ہی ان کو ڈر ہو رہا ہے. بعد میں صحابہ نے پوچھا, حضرت کیا بات ہے, بوڑھی تو چلی گئی, کون تھی؟ فرمائی یہ خولہ بنت سالبہ ہے, یہ خولہ بنت سالبہ ہے, یہ وہ عورت ہے جو اللہ کے نبی کے سامنے آئی تھی اور آنے کے بعد کہا میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے, ایسی طلاق کہ تو میری ماں کے برابر ہے, تو میری خالہ کے برابر ہے, تو میری بہن کے برابر ہے, تو اس پہ زہار ہوتا ہے ایک مسئلہ ہے, تو اس پر میری طلاق ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تک اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی زہار کا حکم نہیں آیا ہے, لیکن زمانے جاہلیت کے قانون کے مطابق تمہاری طلاق ہو چکی ہے. فرمایا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گی, پانچ چھ بچے ہیں, میرے ماں باپ بھی نہیں, میرے بھائی بہن بھی نہیں, کوئی نہیں, مجھے کون کما کر میرے بچے کو کھلائیں گے, اگر میری طلاق ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا. فرمایا چلو تم نہیں کرتے ہو تو میں اپنے اللہ سے کہتی ہوں, اور گئی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے. ابھی دعا کے ہاتھ نیچے نہیں رکھے کہ اوپر سے جبرائیل آگئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ, ایک عورت اور تمہارے سامنے آرگیومنٹ کر رہی تھی, اپنا مسئلہ پوچھ رہی تھی, تم اس کو جواب نہیں دے رہے تھے, اس عورت نے اللہ سے شکایت کی, وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی تم انہیں منع کر رہے تھے, وہ کہہ رہی تھی تم انہیں منع کر رہے تھے, وہ رو رہی تھی اپنی پریشانی بیان کر رہی تھی, سن لو میں نے مسئلہ اتار دیا کہ اس کی طلاق نہیں ہوئی, اتنے دنوں میں یہ گھر واپس جا سکتی ہے, پورا مسئلہ اتار دیا. یہ وہ عورت ہے جس کی تو اللہ نے سنی ہے, تو عمر کیوں نہ سنے؟ کیا کہا؟ یہ تو وہ عورت ہے جس کی آسمانوں پر اللہ نے سنی ہے, تو عمر کون سا برا آ گیا کہ اس کی نہ سنے؟ ہو امیر المومنین تو امیر المومنین تھے, اللہ اکبر. ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے اجتماع میں اس بات کو بیان فرمایا, حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے اجتماع میں اس بات کو بیان فرمایا کہ عمر ابن الخطاب کے زمانے میں قحط سالی ہوئی. بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہے, قحط سالی تھی, بالکل کھانا پانی جانور مر رہے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا, میسج بھیجا, کہاں پر؟ ایجپٹ, عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, حضرت عمر بن العاص پر, کہ ہمارے یہاں دانا پانی نہیں ہے, یعنی کھانا پانی نہیں ہے, آپ وہاں سے کچھ بھیج دو. تو عمر بن العاص کہتے ہیں میں اتنا بھیجتا ہوں, اتنا بھیجتا ہوں کہ پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا, آخری اونٹ ایجپٹ میں ہوگا, اتنا اناج بھیج رہا ہوں. پہلا اونٹ جو قطار لگتی ہے نا اونٹوں کی, فرمایا مدینے میں ہوگا, آخری ایجپٹ میں ہوگا, مصر میں ہوگا, اتنا کھانا بھیج رہا ہوں میں. اور کھانا بھیجا, اتنا کھانا بھیجا, حضرت عمر نے اعلان کر دیا جن کو کھانا ہو کھاؤ, جتنا لے جانا ہے لے جاؤ, اپنے جانوروں کو کھلاؤ, خود بھی کھاؤ, جاؤ لے جاؤ. لیکن ایک صحابی کمزور بوڑھے صحابی, وہ جنگل میں تھے, اپنی ایک بکری کو پال رکھا تھا, ایک بکری کو پال رکھا تھا, ایک ہی بکری تھی, اس کا دودھ نکال کر وہ پی کر اپنی زندگی گزارتے تھے, جنگل میں رہتے تھے, جنگل میں. کسی نے ان کو بتلایا کہ مدینہ منورہ میں عمر بن الخطاب کے پاس اتنا مال آیا ہوا ہے, آپ جاؤ اور کچھ مال لے لو اپنے لیے, آپ کتنے دبلے پتلے ہو گئے ہیں, کھانا نہیں کھایا کتنے دن سے, کیسا لیے اپنی بکری کو دیکھو. کہا بکری سے دودھ بھی نہیں. کہا ٹھیک ہے میں کل سفر کرتا ہوں. لیکن چلے کیسے, اتنے کمزور تھے وہ, وہاں سے سفر کرنا مدینے کا جنگل سے حضرت کے لیے مشکل تھا, اس صحابی کے لیے بہت مشکل تھا, چل بھی نہیں سکتے تھے مارے بھوک کے. انہوں نے سوچا چلو کل صبح میں اپنی بکری کو ذبح کر دیتا ہوں, اسی بکری کو کچھ کھانا اس کا گوشت پکا کر کے کھا کر کے میں سفر کروں گا, شاید چل سکوں, پیٹ تو خالی ہے. جب صبح انہوں نے بکری کو ذبح کیا تو اس بکری میں سے خون کا ایک قطرہ تک نہیں نکلا ہے, اور رونے لگے, اللہ اکبر. اس بکری کا گوشت ذبح کرنے کے بعد کھایا، لیکن روتے روتے جنگل میں جب دیکھا ایک قطرہ بھی نہیں میری بکری کے بدن میں، روتے روتے سو گئے، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ مدینہ اور عمر ابن الخطاب سے میرا میسج دے دو، میرا پیغام دے دو کہ تم تو بڑے عقل مند تھے، تمہیں کیا ہوا؟ بس اتنا ہی، تم تو بڑے عقل مند تھے، تمہیں کیا ہوا؟ یہ آہستہ آہستہ جنگل کا جب اٹھے، روتے ہوئے پریشان سفر کرتے ہوئے مدینہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں حضرت عمر بن الخطاب کا، اور کہہ رہے ہیں استاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم ان کا میسج لے کر آیا ہے. عمر بن الخطاب ننگے پیر دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچے کہ اللہ کے نبی کا خادم کون ہے، کون میسج لے کر آیا ہے؟ دروازہ کھولا، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے یوں کہا، جاؤ عمر بن الخطاب سے کہہ دو تم تو بڑے عقل مند تھے، تمہاری عقل کو کیا ہوا؟ تمہاری عقل کو کیا ہوا؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، بہت روئے، بہت روئے، اور ان کو جو دینا تھا دیا. اس کے بعد جلدی جلدی باہر آئے اور سارے صحابہ کو جمع کیا، ان کی میٹنگ ہوتی تھی سارے صحابہ کو. میں نے تم لوگوں کو کہا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ لوگوں کو مجھے تنبیہ کرنا ہے، مجھے بتانا ہے، آپ نے مجھے تنبیہ نہیں کی. مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے میسج بھیجا ہے کہ اتنے بڑے عقل مند تھے تمہیں کیا ہوا، کوئی غلطی ہوئی ہے؟ تو صحابہ کہہ رہے کوئی غلطی نہیں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ہاں ہاں ایک غلطی ہے. کہا کیا ہے بتاؤ تو صحیح مجھے. کہا آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، آپ نے خط کیوں لکھا ایجپٹ؟ آپ کو اللہ کے سامنے رونا چاہیے تھا، اللہ قحط سالی ہے، قحط سالی ہے، اللہ کچھ دے دے، کھانا دے دے، بارش برسا دے، کچھ دے دے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں مدینہ کے لوگ. آپ نے بجائے اللہ کی طرف ٹرن ہونے کے آپ نے ایجپٹ میں فون کیا، میسج کیا اور وہاں سے کھانا منگوایا. حضرت عمر ابن الخطاب روتے جا رہے ہیں، ہاں یہی بات ہے جس کی وجہ سے میرے نبی نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ بڑے عقل مند تھے تمہیں کیا ہوا. اب تو بس وضو کیا اور اللہ کے سامنے گر گرانا شروع ہو گئے. مولوی صبح صاحب فرماتے ہیں ادھر ان کا رونا تھا، ادھر بادل آ گئے اور بادلوں سے آواز آ رہی ہے چلو مدینہ. ایک بادل دوسرے بادل سے کہہ رہا ہے چلو مدینہ. عمر ابن الخطاب کی دعائیں ہمیں بلا رہی ہے، عمر ابن الخطاب کی دعائیں ہمیں بلا رہی ہے. اور مدینے میں بارش ہی بارش ہو گئی، لیکن ڈر اتنا ہوتا تھا. میرے بھائیو بات چل رہی ہے قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم. ایک نبی رو رہا ہے وإلا تغفر لی، تو نے معاف نہیں کیا، رحم نہیں کیا، میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا. اتنا بڑا نبی، ہم نے تو 10 دن کا چلا بھی نہیں لگایا، 10 دن بھی نہیں لگائے، 3 دن بھی نہیں، انہیں تو سارے 900 سال لگائے ہیں تبلیغ میں، سارے 900 سال تک. مجھے تو ایک منٹ کے لیے اپنے بھائی کے گھر جا کر دعوت دینے کا موقع نہیں ملا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے چلو. یہ تو سارے 900 سال تک، اور اجتہادی غلطی ہے، ہماری طرح گناہ ہی گناہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے سامنے کہہ رہے معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا، میں تباہ ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا. میرے بھائیو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہماری موت کس حالت میں آئے. امید تو ہے. حبیب عاجمی فرماتے ہیں کہ من کان ختم بلا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہوا کہاں جائے گا؟ جنت میں. پھر رونے لگے مجھے کہاں گارنٹی ہے کہ خاتمہ لا الہ کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا. بہت روتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا نام مسلمان کی فہرست میں لکھا ہے، مسلمان کی فہرست میں لکھا ہے، لیکن موت سے پہلے پہلے ان کے نام کو اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مبارک وقت ہے, دعا کرو اللہ ہمیں وہ خوف نصیب فرمائے, آخرت کی فکر نصیب فرمائے. تھوڑی سی عبادت پر اتنے اکر کر نہ چلیں, تکبر نہ کریں. انبیاء کو دیکھو کتنا تواضع ہے, کتنی عاجزی ہے. ایک چھوٹی سی غلطی پر اتنا رو رہے ہیں کہ قیامت کے دن بھی یہی کہیں گے انہ کان عبدا شکورا. اللہ نے ان کی تو تعریف کی ہے, ہماری تو کوئی تعریف نہیں, ان کی تو تعریف کی, پھر بھی کہہ رہے میں اللہ کے سامنے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا ہوں. یحییٰ اندلسی کے بارے میں آتا ہے, نام سنا ہے, بڑے محدث گزرے ہیں بھائی. چلو آخر میں اسی بات کو ختم کرتا ہوں. یحییٰ اندلسی
بڑے محدث ہیں. کتنی حدیث یاد تھی مجھے اور آپ کو, تو دو چار حدیث بھی یاد نہیں ہے. 100,000 حدیث کے حافظ تھے, حافظ قرآن تھے, حافظ قرآن تھے اور 100,000 حدیث. سفر میں ان کے لاکھ مرید تھے, لاکھوں مرید تھے ان کے سفر میں. جب جاتے تو سارے مرید ساتھ میں ہوتے. ان کے مریدوں میں سے ایک مرید علامہ شیخ شبلی نعمانی نہیں, ایک شیخ شبلی گزرے ہیں پہ, شبلی نام کے. ایک تو شبلی نعمانی وہ ہے جنہوں نے سیرت کی کتاب لکھی, لیکن ایک وہ اللہ والے شبلی گزرے ہیں, وہ ان کے مرید تھے. سفر ہے, انہوں نے دیکھا سفر میں, گاؤں میں پہنچے تو کسی کے مکان پر سلیب لٹکایا ہوا تھا. سلیب کے معنی وہ جو عیسائی جو سائن ہوتی ہے نا, وہ لٹکائی ہوئی تھی کسی کے گھر کے سامنے. انہوں نے دیکھ کر کہا یہ کتنے کم عقل لوگ ہیں, ان میں عقل نہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اس سے تو ہم اچھے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بس اتنا ذہن میں آیا, انہوں نے اپنے اندر میں کہا کیسے کم عقل لوگ ہیں. عجیب بات, اللہ اکبر, اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے کیسا پکڑتا ہے. اس کے بعد خبر نہیں کیا ہو گیا ان کو, ان کی عقل پر ایک قسم کا پردہ پڑ گیا. انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا, اپنے مریدوں سے کہا مجھے یہیں چھوڑ دو, آپ چلے جاؤ. پہلے کہا چلو کنویں پر چلتے ہیں, پانی سے وضو کر لیتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں. تو وہاں پر 4-5-6 لڑکیاں پانی نکال رہی تھی, عیسائیوں کی پانی نکال رہی تھی, اور وہ پانی لے کر جا رہی تھی. اس کے بعد حضرت نے کہا تم لوگ چلے جاؤ مجھے یہیں چھوڑ دو. کہا حضرت نہیں ہو سکتا. کہا نہیں تم چلے جاؤ مجھے یہیں چھوڑ دو. کہا ہو نہیں سکتا. ایک دن تک لاکھوں شاگرد روتے ہیں, حضرت نہیں چلنا پڑے گا آپ کو ہمارے ساتھ. فرمایا نہیں تم اپنی منزل پر پہنچو میں نہیں آتا. سب آگے ایک دن کے بعد نکلے اور وہ وہیں رہ گئے. شام میں پوچھتے گئے کہ فلاں کلر کی لڑکی آج پانی بھر رہی تھی وہ کہاں ہے, اس کا مکان کہاں ہے. اس پوچھتے اس کے مکان پر پہنچے تو اس کا باپ نے دروازہ کھولا, کہا تمہاری لڑکی سے مجھے شادی کرنا ہے. اتنے بڑے ولی اللہ محدث لاکھ حدیث, شادی کرنا ہے. دیکھو ہمارے یہاں سسٹم ہے, شادی کرنا ہے. آپ تو باہر سے آئے, ہمیں کیا پتا تم کون ہو. ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا اور ہمارے دھرم کو قبول کرنا پڑے گا. عیسائیت کو قبول کریں گے تو ہم شادی کروائیں گے. اس سے آگے بات کام بھی کرنا پڑے گا. کیا کام کرنا پڑے گا؟ کہا میرے سور ہے, روزانہ چڑھانا پڑے گا. سوروں کو بکریاں نہیں, سوروں کو چرانا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے سب منظور ہے. دوسرے دن صبح ہوتی ہے, کہا ہم تمہاری رکھتے ہیں بعد میں شادی کریں گے. یہ سور ہے, سارے سور کو لے کر جاؤ چراؤ, شام کو لے کر آنا. وہی امامہ پہنا ہوا ہے, وہی جپا ہے, وہی لکڑی ہے جس سے جمعہ کو خطبہ دیا کرتے تھے, وہی امامہ جس کو پہن کر خطبہ دیا کرتے تھے. لیکن جنگل میں دیکھا تو سور چرا رہے ہیں, اسی لکڑی پر کھڑے ہیں. شبلی فرماتے ہیں سفر سے واپسی پر ہم نے سوچا کہ ہمارے استاد کو اتنی حدیثیں یاد تھی اور اتنے حافظ قرآن تھے, چلو میں ملاقات تو کروں. جا کر گاؤں والوں سے پوچھا اس قسم کا آدمی وہ کہاں ہے. کہا جنگل میں ہے, سور چرا رہا, جاؤ پوچھ لو. وہ تو جنگل میں گئے, رونا ہی رونا تھا شیخ شبلی کا, رونا ہی رونا تھا. اتنا روئے, وہی امامہ, وہی جبا, وہی آسا, سور چرا رہے ہیں. جا کر پوچھا حضرت طبیعت ٹھیک ہے, کیسا ہے, سب خیریت, بیٹھے دونوں رو رہے ہیں. فرما حضرت آپ حافظ قرآن تھے, کیا قرآن میں سے کچھ یاد بھی ہے؟ فرمایا ایک آیت یاد ہے, سارا بھول چکا ہوں. کیا ایک آیت یاد ہے؟ کون سی آیت؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اللہ اکبر.
وَمَنْ يُحِنِ اللَّهِ، جو اللہ کی توہین کرتا اس کو کوئی اکرام نہیں کرتا، اس کا کوئی اکرام نہیں کرتا. فرمایا حدیث 100,000 آپ کو یاد تھی، کوئی حدیث بھی یاد ہے؟ فرمایا ہاں ایک حدیث یاد ہے، ساری بھول گیا ہو. کہا کون سی؟ کہا حدیث میں آتا ہے من بدل دینہ فقتلو، جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو. یہ کہے جا رہے رو رہے ہیں مجھے قتل کر دو، میں نے دین بدلا ہے، میں عیسائی بن گیا، میں سور چرا رہا ہوں. دونوں رو رہے ہیں، شبلی بھی اتنے بڑے نیک آدمی، دونوں رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں. اللہ نے ان کا پردہ ہٹایا، پردہ ہٹایا. عقل روتے روتے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، دعا قبول کر لی. دوبارہ وہی قرآن یاد آنے لگا، وہی حدیث یاد آنے لگی. لیکن مختصر میں کہہ رہا ہوں کہ شبلی نے پوچھا، مرید نے حضرت سے، حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا خواب میں مجھے بتلایا گیا کہ تم نے ان لوگوں کو کہا، عیسائیوں کو، کہ کتنے کم عقل ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو تمہارے پاس کہاں عقل ہے؟ تم کو بھی ایمان تو میں نے اپنے فضل سے دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو عقل مند کہہ رہے ہو.
دیکھو کتنی چھوٹی بات ہے، کتنی چھوٹی بات ہے. تمہارے پاس کہاں عقل تھی؟ عقل تو میں نے دی ہے، میں نے اپنے فضل سے تمہیں ایمان دیا تھا. تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کا فضل میرے ساتھ ہوا، تم نے مجھے بھول کر اپنی عقل کو آگے بڑھایا، اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے، اللہ جب امتحان لیتا ہے تو کسی کو چھوڑتا نہیں. پھر بات وہیں کہ وہیں آ کے رہ گئی، قال ربی انی اعوذ بکا ان اسالک ما لیس لی بہ علم و الا تغفر لی و ترحمنی. انشاءاللہ کچھ اور باتیں اس پر بیان کی جائے گی. یہ کلام ہے، اس کی ایک ایک بات میں اتنے نکتے چھپے ہوئے ہیں کہ دیکھو تو صحیح ایک نبی لفظ کیا کہہ رہا ہے، تغفر لی و ترحمنی. نبی معصوم ہوتا ہے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور اللہ کیا کہتے ہیں، چھوٹی سی مسٹیک پر بھی پہلے مغفرت کرنے مانگنی پڑے گی، بعد میں رحم کروں گا. باپ ناراض ہو جائیں، باپ ناراض ہو جائیں تو ڈائریکٹ بیٹا پیسے مانگتا ہے؟ نہیں، پہلے تو اپنے باپ سے معافی مانگتا ہے، ابو جی معاف کر دیجئے، معاف کب نہیں کروں گا. پھر بعد میں کہتا ہے پورا جگہ مجھے جانا ہے، پیسے دے دو. اللہ کہتے ہیں جو رحمت میں نے تم سے لے لی ہے، پہلے مجھ سے معافی مانگو، اب میں رحمت کے دروازے کھولوں گا. واف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہر جگہ پر یہی ہے، پہلے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو سامنے استغفار کرنا پڑے گا. اسی لیے ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے حضرت سے سوال کیا میں استغفار زیادہ کروں یا درود شریف زیادہ پڑھوں، استغفار زیادہ کروں یعنی اللہ سے مغفرت زیادہ کروں یا درود شریف زیادہ کروں؟ حضرت نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا تمہارے کپڑے میلے ہو جائیں نا تو پہلے آئین کرو گے یا پہلے دھوو گے واشنگ مشین میں، دھوبی کے پاس دھلواؤ گے یا پہلے آئین کرو گے گندے کپڑے کو؟ فرمایا پہلے دھوئیں گے نا، بعد میں آئین کریں گے. پہلے تیرے دل کو، تیری آنکھوں کو، تیرے کانوں کو استغفار کے پانی سے دھو، اور پھر جب دھل جائیں، یعنی توبہ کے پانی سے دھو، جب دھل جائیں تو اس پر پھر درود شریف کی آئین کر، اللہ کے نبی پر درود بھیج، تو تیرے بدن کے اوپر اللہ زینت عطا فرما دے گا، خوبصورتی عطا کر دے گا. اللہ ہمیں اللہ کے سامنے توبہ کرنے والوں میں سے بنائے. اس واقعے سے تو اندازہ لگائیے کہ ایک نبی اللہ سے کہہ رہا ہے تغفر لی وترحمنی، میں اگر معاف نہیں کریں گے، رحم نہیں کریں گے تو میں تو تباہی ہو جاؤں گا. اتنی دین کا دعوت دینے والے، اللہ مجھے اور آپ کو ان واقعات کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ، اللہ معاف کر دے اللہ، اللہ معاف کر دے اللہ، تیرے سوا کوئی ہمارا نہیں ہے اللہ، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں اے اللہ. یہ رات کے دن کے زندگیوں کے گناہوں کے پٹلے، اچھے اچھے کپڑے پہن کر تیرے سامنے آئے بھیک مانگنے کے لیے، دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، اندر سے گندے ہیں اللہ، تو معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، بڑی ہی قبولیت کا وقت ہے اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اللہ، معاف کر دے اللہ، ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر دے اللہ، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے اللہ، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے اللہ، جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا انہیں معاف کر دے اللہ،
جن بزرگوں سے ہمیں نسبت ملی ہے انہیں معاف کر دے اللہ، ساری امت کو معاف کر دے اللہ، یہ پورے مجمع کو معاف کر دے اللہ، پورے مجمع کو معاف کر دے اللہ، اے اللہ پورے مجمع کو معاف کر دے، اے اللہ مغفرت کا قلم پھیر دے اللہ، گناہوں پر مغفرت کا قلم پھیر دے اللہ، اے اللہ میرے دوست احباب متعلقین محبت کرنے والے مردین جہاں جہاں سب کو معاف کر دے اللہ، گھروں پر سننے والی ریسیور کے ذریعے سب کو معاف کر دے، ویب سائٹ کے ذریعے سننے والے سب کو معاف کر دے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت کر دے اللہ، پوری امت کی مغفرت کر دے اللہ، پوری امت کی مغفرت کر دے اللہ، ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم توبہ کر رہے ہیں، آئندہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ گناہ نہیں کریں گے، ہم نادم ہیں، ہم نادم ہیں، ہم پشیمان ہیں، جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اے اللہ نادانی میں بڑے گناہ کیے ہیں، چھپ چھپ کر کیے ہیں، لیکن تو بڑا کریم تھا اللہ، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا کریم ہے اللہ، تو نے ہمارے گناہوں کو ہمارے ماں باپ سے بھی چھپا لیا ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو ہمارے دوست احباب مریدین شاگردوں سے چھپا لیا ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو ہماری اولادوں سے بھی چھپا لیا ہے، اگر ظاہر کر دیتا تو منہ سے بھی بدبو آ جاتی، آنکھوں سے بدبو آتی، کوئی ہمارے پاس نہ بیٹھتا، اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، لیکن اے اللہ تیرے سامنے توبہ کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، معاف کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے اللہ، ہمارے دلوں کو نرم کر دے اللہ، ہمارے دلوں میں اے اللہ تیرے نام کی تجلی اٹار دے اللہ، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا دے اللہ، ہماری انگلی پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا دے اللہ، کوئی نماز خالی نہیں جاتی جس میں ہم دعا نہیں کرتے اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری انگلی پکڑ لے اور صراط مستقیم پر چلا دے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ تیرے فرشتے ملک الموت ہمیں تیرے لیے بلانے والے آ جائے تو کہنے لگے کہ چل اللہ تجھ سے راضی ہے، آج تیری موت ایمان پر ہوگی، اور ہمیں کلمہ یاد دلائے اور ہم تیرے پاس کلمہ پڑھتے ہوئے آ جائے، اے اللہ اسی طرح میں ایمان پر قائم دائم فرما، قائم دائم فرما، اللہ ہم سے راضی ہو جا، 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 تیری مرضیات پر چلا دے، تیری مرضیات پر چلا دے، ایک بار فرشتوں کے سامنے کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، اللہ تو کہے گا کام ہمارا بن جائے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ کام ہمارا بن جائے گا، اللہ سزا دینے سے تیرا خزانہ بھرنے والا نہیں، اللہ سزا دینے سے تیرا خزانہ بھرنے والا نہیں، اللہ معاف کرنے سے تجھے کوئی سوال کرنے والا نہیں، تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تو حکم الحاکمین ہے، یقیناً ہم اقراری مجرم ہیں، تو معافی فرما دے، معاف فرما دے اللہ، اس میں بچے بھی جوان بھی بوڑھے بھی دور دور سے آئے ہیں، تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ریسیور کے ذریعے سے گھر پر سن رہے ہیں، اے اللہ تیرے قرآن کے صدقے ہی معاف فرما دے، تیرے قرآن کے صدقے ہی معاف فرما دے، تیرے نبی کے صدقے معاف فرما دے، تیرے اولیاء صحابہ و تابعین کے صدقے معاف فرما دے، اے اللہ جو تجھے، اے اللہ جو عمل تجھے ہم زندگی کا پسند آ گیا ہو اسی کے صدقے ہی معاف کر دے، ورنہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو تیرے نبی کی بد دعا، جبرائیل کی بد دعا، نبی کی آمین ہمیں لگ جائے گی، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے، اللہ تمہیں معاف فرما دے، معاف فرما دے، جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ، اے اللہ جو کچھ بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے کہنے کو سننے کو قبول فرما، اللہ ہمارے علم میں برکت نصیب فرما، ہماری صحت میں برکت نصیب فرما، ہمارے گھروں میں، زندگیوں میں، عمروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ اور زیادہ، اے اللہ علم لدنی عطا فرما، اے اللہ علم کتابی عطا فرما، علم قرآنی عطا فرما، علم حدیث نصیب فرما، اے اللہ بولنے کو قبول فرما، اے اللہ سننے کو، سنانے، سننے والوں کو قبول فرما، جو بات کہی جائی اے اللہ دنیا میں بھی قبولیت عطا فرما، قبر میں بھی قبولیت عطا فرما، اور آخرت میں بھی قبولیت عطا فرما، اخلاص نصیب فرما دے، اخلاص نصیب فرما دے، واہ واہ سے ہماری حفاظت فرما، شاباشی سے ہماری حفاظت فرما، اور اللہ لوگوں کی تعریفوں سے بچا لے، بس تو ہی ہماری تعریف کر دے، بس تو ہی ہماری تعریف کر دے، ہاں بندہ تو میری بات پھیلا رہا ہے اور تو راضی ہو جائے، بس اتنا ہی چاہیے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھیل عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ. Yeah.